أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لله ما في السماوات وما في الأرض. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اس کو ظاہر کرو گے او تخفوہ اور یا تم اس کو چھپاؤ گے یحاسبکم بہ اللہ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ پھر وہ جس کے لیے چاہے اس کی مغفرت کرے اور جس کے لیے وہ چاہے اسے سزا دے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سورہ بقرہ کا یہ آخری رکوع ہے. آیت نمبر 284 ہے یہ اور اس کے بعد دو آیات ہیں آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286. اس رکوع پر اور ان تین آیات پر اس قرآن پاک کی سب سے بڑی اور سب سے طویل سورت کا اختتام ہو رہا ہے. اس سورت میں وہ آیت ہے جو قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اعظم آیت فی القرآن وہ آیت الکرسی ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا. اللہ تعالی کی مہربانی اور اس کے فضل و کرم اور اسی کی توفیق سے یہ اللہ تعالی نے ہم سب کو یہ توفیق دی اور ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم نے اس کی اس کتاب ہدایت کو اپنی کوشش کے مطابق اس طریقے پہ پڑھنے کی کوشش کی جس طریقے پہ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بیان کیا جسے امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا اور نقل کیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا جو قرآن سیکھنے کا معمول تھا وہ پانچ پانچ اور دس دس آیات سیکھا کرتے تھے. جب تک ان آیات کے مجموعے کو یعنی پانچ آیات کا مجموعہ یا دس آیات کا مجموعہ جب تک اس پورے مجموعے کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ نہ لیتے، اسے حفظ نہ کر لیتے، اس کے تمام مسائل کو جان نہ لیتے، اس پر عمل نہ کرتے، اس وقت تک وہ اگلی آیات کو نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو ائمہ اربعہ رحمت اللہ علیہم اجمعین میں سے اہم امام گزرے ہیں، امام دار الہجرہ اہل مدینہ کے امام، امام مالک یہ فرماتے ہیں الموطأ میں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سورہ بقرہ کے سیکھنے پر اور اس کے سمجھنے پر، اس کے حفظ کرنے پر، اس پر عمل کرنے پر 8 سال لگائے۔ تو اللہ تعالی کی توفیق، اور ہم بار بار اس جملے کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور اپنے تمام احباب کے لیے، اپنے تمام دوستوں کے لیے، اپنے تمام بھائیوں کے لیے اور اپنی تمام ان بہنوں کے لیے جو شروع سے ہمارے اس قافلے میں شامل ہیں اور درس کی ان مجلسوں میں وہ آتی ہیں، اور وہ بھائی کے جو شروع سے ہمارے ساتھ اس درس سے متعلق ہیں، کہ جب ہم نے 8 سال قبل اسی مسجد شعیبی حی السلام جدہ میں اس سورہ بقرہ کو شروع کیا تھا، اور اللہ تعالی کی صرف اسی کی کرم نوائی اور اسی کی مہربانی، اسی کی توفیق سے آج بحمداللہ تقریباً 8 سال کے بعد اس سورت کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالی نے ہمیں بھی تھوڑی بہت وہ مشابہت دے دی کہ ہم بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھیوں میں اس امید کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں، بلکہ لفظ امید کے بجائے ہم یقین کا لفظ استعمال کریں تو زیادہ بہتر رہے، کہ اس یقین کے ساتھ ہم اپنے مولا سے دعا کرتے ہیں، جس کے بارے میں ابھی ہم نے اسی کی بتائی ہوئی دعا پڑھی کہ انت مولانا، وہی ہمارا مولا ہے۔ تو اپنے مولا سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اگرچہ ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے، اور بلکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، ہم لوگ بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارا حشر تیرے اس حبیب کے صحابہ کے ساتھ ہو، لیکن اگر ان کے نوکروں کے لیے اور ان کے جوتوں میں بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ خالی ہو تو یہ یقین ہے ہمیں کہ اس سورہ بقرہ کو 8 سال میں سیکھنے کی مناسبت سے اللہ تعالی اے ہمارے مولا تو ہمیں وہاں جگہ دے دے۔ یہ موافقت جو ہے یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی۔ سیدنا عمر نے ایک موقع پہ کہا، امام بخاری نے صحیح بخاری میں سے نقل کیا، کہ اللہ تعالی کی مشیت کے ساتھ میری جو سمجھ تھی اور میرے دل میں جو خیالات تھے یہ اس کے موافق ہو گئے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوا، لیکن سیدنا عمر ادب کی وجہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں، جس طریقے پہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، چچا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا یہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہیں، تو فرمایا کہ یہ مجھ سے بڑے ہیں لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ تو سیدنا عمر نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کی مشیت تھی کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھے جاتے، یہ اللہ کی مشیت تھی کہ کوئی مسلمان عورت بغیر حجاب کے، بغیر شرعی پردے کے جس میں چہرہ بھی شامل ہے، اس کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اور یہ اللہ تعالی کی مشیت تھی۔ اس طریقے پہ انہوں نے وہ تمام باتیں گنوائیں اور وہ تمام احکامات گنوائے جن احکامات کو اللہ تعالی نے سیدنا عمر کی موافقت میں اور سیدنا عمر کے دل میں ان خیالات کے پیدا ہونے کے بعد نافذ کیا۔ تو ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ تعالی کی مشیت اور حکم تھا تو میرے دل میں بھی خیال پیدا ہوا اور میں نے اپنے رب کی موافقت کی، اور حقیقت میں اس کے برعکس ہوا کہ اللہ نے سیدنا عمر کی اس احساس، اس دل کے اس خیال کے بعد ان آیات اور احکامات کو نازل کیا. تو ہم اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب ہدایت کی برکت سے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو اس قرآن پاک سے جڑ جائے وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس کا تعلق اس کتاب کے ساتھ پیدا ہو جائے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بن جاتا ہے. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد نقل کیا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ جب بھلائی کا، خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین میں لگا دیتا ہے، دین کا فہم سمجھ بوجھ یہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے. تو قرآن پاک کو پڑھنا اور قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا اور اس کو صحیح طریقے پہ حفظ کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر دوسروں تک پھیلانا اور پہنچانا، یہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، اس سے زیادہ بابرکت اور زیادہ خیر والا عمل دوسرا اور کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اور ہم نے یہ چیز بارہا بتائی کہ قرآن پاک کو سیکھنے کا اور قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، بجائے اس کے کہ آپ ایک سپارہ پڑھیں اور دس سپارے پڑھیں، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک آیت پڑھیں لیکن وہ ایک آیت سمجھ کے پڑھیں، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. تو اللہ تعالی کا شکر واجب ہے ہر حال میں عموماً، اور جب وہ کسی اچھے کام کی توفیق دیتا ہے خصوصاً، اور جب وہ کسی بندے پہ اپنا انعام کرتا ہے، خاص نعمت سے نوازتا ہے، تو خصوصی طور پہ بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم لوگ، میں اور میرے تمام ساتھی اور تمام احباب، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور بار بار اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور بار بار اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر بار بار اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ہماری زبانوں پر اور ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں اور ہمارے علم میں اور ہماری اس دنیا میں اور ہماری ان زبانوں میں، اور ہمارے پاس اس وقت الفاظ نہیں ہے کہ جن الفاظ کو ہم اپنے مولا کے سامنے تعریف کے لیے استعمال کریں، صرف وہی بات کہیں گے جو ہمارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، آپ اے اللہ جس طریقے پہ اپنی تعریف کر سکتے ہیں اس طریقے کی تعریف، اور جس طریقے پہ آپ کا شکر ادا کرنا، آپ کی تعریف کرنی حق ہے، وہ حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تعالی نے یہ مہربانی کی کہ ہمیں یہ ذوق عطا کیا کہ ہم قرآن پاک کو سیکھیں اس طریقے پہ جس طریقے پہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے سیکھا، اور ہم نے یہ چیز دیکھی، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ درس کے، قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کے اس حلقے میں آنے کے بعد الحمدللہ سینکڑوں مسلمانوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا، عقائد بدل گئے، رسم و رواج سے جان چھوٹی، حلال و حرام میں تمیز پیدا ہوئی، اور ہم نے اللہ کے اس کلام کے لیے، اللہ کے اس دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی اس دعوت کو دوسروں تک پھیلانے کے لیے ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے ایسے ایسے بندوں کو چن لیا جن کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ اس قسم کی دیوانگی کے ساتھ اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا وقت قرآن کے لیے اس طرح وقف کرے گا. تو کتنے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو وقف کیا، کتنی وہ ہماری بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے زیور اور اپنا مال جو محدود تھوڑا سا ان کے پاس ہوتا تھا اس کو قرآن کے لیے وقف کیا، کتنے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا پورا وقت قرآن پاک کے اس حلقے کی خدمت اور درس کی اس دعوت کو جو کہ اللہ کی دعوت ہے اس کو نشر کرنے اور پھیلانے میں, اور کتنے وہ ہیں جنہوں نے جو اللہ نے ان کو توفیق دی تھی زبان سے اچھی بات کہنا, کسی کو اچھائی اور خیر کے بارے میں بتانا کہ وہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے, اور کتنے وہ ہیں جنہوں نے اپنے مال میں سے وافر مقدار میں حصہ اس دعوت کے لیے وقف کیا, کتنے وہ ہیں جنہوں نے اپنا وقت لگایا, کتنے وہ ہیں کہ جنہوں نے طویل سفر اختیار کیے اس دعوت کی نشر و اشاعت کے لیے اور کتابوں کی طباعت کے لیے, اور کتنے وہ ہیں کہ تو بہت سارے ہمارے ایسے ساتھی ہیں جن کی خدمات کا خود مجھے علم نہیں ہے, لیکن اس ذات کو یقیناً سب کچھ پتا ہے جس سے کسی بھی بندے کی کوئی بھی چھوٹی یا بڑی حرکت پوشیدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہر ایک کو اپنی قدرت کاملہ سے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں اور دنیا و آخرت کے تمام خیر اللہ تعالی ان سب کو عطا کرے جنہوں نے محض اس کے لیے, اس کی رضا کے لیے اپنی ان توانائیوں کو, اپنی صلاحیتوں کو قرآن کے لیے وقف کیا اور قرآن کی خدمت کو عام کیا. اور یہی وجہ ہے کہ بغیر اس کے کہ کسی مخصوص فرقے سے وابستگی ہو, بغیر اس کے کسی پارٹی اور جماعت کا پرچار کیا جائے, بغیر اس کے کہ کسی پہ کفر کے اور گمراہی کے فتوے لگائے جائیں, بغیر اس کے کہ ہم ڈیڈ اینڈ کی مخصوص الگ مسجد بنا کے اپنا بھی ایک الگ جھنڈا کھڑا کریں, بغیر اس کے کہ مسلمانوں کے اندر تقسیم در تقسیم کو عام کیا جائے. الحمدللہ اول دن سے آج تک ہم نے یہی کہا, ان سے بھی جو ہمیں پتھر مارتے ہیں, اور ان سے بھی جو ہماری مجلسوں میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں, اور ان سے بھی جو ہم نے سب سے کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اختلاف اور وہ باتیں جن میں اختلاف ہے اس کو پیچھے رکھیے, وہ باتیں جن کے اندر سب کا اتفاق ہے کم از کم اسی پہ آ کر آپ اتفاق کر لیجئے کہ امت کو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ جوڑ ہے, توڑ نہیں ہے. سب سے زیادہ ضرورت اس وقت امت کو جوڑ کی ہے, اس لیے کہ امت کو مذہب پر, دین پر, زبان پر, ملک پر, صوبے پر اور پتہ نہیں کن کن باتوں پہ تقسیم کر دیا گیا. اس وقت ایسے مخلص لوگوں کی ضرورت ہے جو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو اکٹھا جمع کریں قرآن پاک کی اس دعوت پہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پہ اور سلف صالحین نے جو کچھ ہم تک امانت کے ساتھ صحیح طریقے پہ پہنچایا اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے تک. اور یہ اخلاص کے ساتھ جو قرآن پاک کی کسی بھی قسم کی خدمت میں لگ جاتا ہے, خواہ وہ دو ریال کی خریدی ہوئی کیسٹ ہو, یا قرآن پاک کا کوئی نسخہ ہو, یا ترجمے والا قرآن ہو, یا اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا ہو, خود جا کر قرآن کا تلفظ صحیح کرنا ہو, خود جا کر قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہو, کسی بھی قسم کی خدمت یہ اگر اخلاص کے ساتھ انسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس شخص کو پوری زندگی اپنی اس کتاب کی خدمت میں لگائے رکھتا ہے بلکہ اس کی آئندہ نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. اور نہ صرف اس کی کوشش کیجئے بلکہ اس کی دعا بھی کیجئے کہ اے اللہ جو مہربانی آپ نے ہم پہ کی ہے, ہماری اولاد کو, ہماری بیوی بچوں کو, ہمارے گھر والوں کو اس نعمت کبرا سے محروم نہ رکھ, ان کو وافر مقدار میں اس خیر میں سے تو حصہ عطا فرما. سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے خلیل ہیں, اور اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ سورہ بقرہ پہلے سے بارے کے آخر میں یعقوب علیہ السلام کا ذکر جب آیا ان کو بھی بڑی فکر ہے, کس کی؟ اپنے گھر والوں کی. جب مرتے ہیں تو اپنی تمام اولاد کو جمع کر کے پوچھتے ہیں, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اپنی اولاد کو, گھر والوں کو جمع کر کے پوچھا کہ کیا کرو گے میرے بعد. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 28 میں ہے, وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ. ابراہیم کی اس دعوت کو اور ابراہیم کے اس اخلاص کو ہم نے اور ابراہیم کے کہے ہوئے جملوں کو کلمتن ہم نے اس کلمے کو اس دعوت کو باقیتن فی عقبہ اس کے بعد اس کی نسل میں بھی ڈال دیا اور رکھ دیا. کیونکہ ابراہیم نے دعا کی تھی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ, تو اس میں ہے قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي اپنی اولاد کے لیے خاص طور پہ دعا کی, اور سورہ زخرف میں ہے کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کی فکر کو, اس کی دعوت کو, اس کے اثر کو, اس کے تقویٰ کو, اس کے اس نیک خیالات کو, اس کے اس نیکی کو اس کی آئندہ نسل میں بھی جاری اور ساری رکھا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ اس کے جانے کے بعد بھی اس کی اولاد میں ہم نے نبیوں پہ نبی پیدا کیے, اسحاق اور پھر اسماعیل, اور پھر اس طریقے پہ سلسلہ چلا, اور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی نسل میں سے پیدا کیا. تو اپنی اولاد کو بھی یاد رکھیے, اور اس طریقے پہ اللہ تعالی کی یہ توفیق ہے کہ اس توفیق پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور وہ دعا جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ ابن مسعود کو سکھائی اس کے آخر میں یہ ہے کہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری. تو اس دعا کو امام آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں, اور امام محمد جمال الدین القاسمی نے اپنی تفسیر القاسمی میں لکھا, اور انہوں نے اس سورہ بقرہ کی تفسیر کے اختتام پر جب تفسیر انہوں نے لکھی, اور اس سورت کے اختتام پر جب یہ اس سورت کے اختتام پہ پہنچے تو اس وقت تفسیر روح المعانی میں جو دعا ہمیں ملتی ہے, یہ امام آلوسی بغدادی جن کا 1270 ہجری میں انتقال ہوا, تو انہوں نے یہ دعا لکھی کہ اللہم اجعل لنا من اجابت هذه الدعوات اوفر نصیب. تو سورہ بقرہ کے اختتام کے اس موقع پہ پھر ہم آخر میں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دامن کو اب ہر قسم کے دنیا اور آخرت کے خیر سے بھر دے, اور اس قرآن پاک کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں صدقہ جاریہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو اور اس سورہ بقرہ کو جس کے بارے میں ہم نے اس سورت کے شروع میں پڑھا تھا صحیح مسلم کی اس حدیث کو فضائل میں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن قرآن والوں کو, قرآن پڑھنے والوں اور قرآن پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا, یہ آئیں گے تو تقدمہ البقرۃ و آل عمران, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان لوگوں کی قیادت کریں گی, اور یہ دونوں صورتیں ان لوگوں کو لے کر جنت میں داخل کریں گی. تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے آغاز ہوا اس سورہ بقرہ کے آخری رکوع کا آیت نمبر 284, وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ. یہاں پر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض میں جو لام ہے یہ تملیق کا ہے, یعنی جو بادشاہت ہے اور جو قدرت کاملہ ہے زمینوں اور آسمانوں کی وہ اللہ تعالی کے لیے ہے. گزشتہ آیات میں آیت نمبر 282 اور 283 ان کے آخر میں تھا واللہ بکل شیء علیم اور واللہ بما تعملون علیم, آیت نمبر 282 کے آخر میں تھا واللہ بکل شیء علیم, اور اس سے جو اگلی آیت ہے اس کے آخر میں تھا واللہ بما تعملون علیم. تو اللہ تعالی علیم ہے اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے, یا وہ کائنات ہے جن کا ہمیں علم نہیں ہے, جن کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا. اسی طریقے پہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں, تو ان زمینوں کی جو بادشاہت ہے حکومت ہے وہ اللہ کے لیے ہے, ان میں جو تصرف کا اختیار اور حق ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے, اور جس طریقے پہ ہم آگے پڑھیں گے وہ الیک المصیر, اور جو واپسی ہے ہر چیز کی واپسی وہ اللہ ہی کی طرف ہے اور اللہ تعالی ہی کے پاس ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ,
دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے اس کا یہاں ذکر ہے کہ تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو. اللہ تعالی نہ صرف یہ کہ ان سب کو جانتا ہے بلکہ تمہارا محاسبہ بھی ہوگا. اب یہ جو حساب لینے کا معاملہ ہے, سب سے پہلی چیز تو یہاں یہ بتا دی کہ گھبراؤ مت, یہ بھی سن لو کہ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اس کے بعد یہ چیز قرآن میں دوسرے بعض مقامات پر بھی موجود ہے, قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. اور لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ تو کثرت سے قرآن پاک میں بار بار یہ آیت ہمیں ملتی ہے. اب یہاں پر جو مسئلہ بیان ہو رہا وہ ہے دل کے خیالات. انسان کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں, ان خیالات کے پیدا ہونے کے بعد یہ انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے, قصد کرتا ہے, نیت کرتا ہے اور اس کام کو انجام دیتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس انسان سے غلطی ہوتی ہے, بھول چوک, اور کبھی اس سے خطا ہوتی ہے, اور کبھی یہ کسی کام کو عمدن قصدن انجام دیتا ہے. تو جہاں تک دل میں آنے والے اس قسم کے خیالات کا ذکر ہے کہ وہ یوں ہی دل میں پیدا ہو جاتے ہیں بلا ارادہ, تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 میں ہے, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. دل میں اگر یوں ہی کوئی خیال پیدا ہو اس پر تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا, لیکن دل میں کسی بات کے پیدا ہونے کے بعد اس کا پختہ ارادہ بھی کر لو, اب مواخذہ ہوگا. اور یہی چیز سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے کہ ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان, جو دل کے پختہ ارادے کے بعد ہو. تو ایک تو وہ خیال کہ جو دل میں پیدا ہوتا ہے, اور ایک وہ کہ جو دل میں پیدا ہونے کے بعد اس کے مکمل کرنے کا ارادہ بھی کیا جاتا ہے. جہاں تک بھول چوک کا معاملہ ہے یا دل میں کسی بات کا یوں ہی پیدا ہو جانا ہے, کسی قسم کا جذبہ یا احساس, تو فرمایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور یہ صحیح مسلم میں ہے, کہ ان اللہ عز و جل تجاوز لامتی عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تکلم به. دل میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے جب تک اسے زبان سے بیان نہ کیا جائے اور جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس وقت تک یہ قابل معافی ہے. مثلا کسی شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ کوئی کام کرے, لیکن جب تک وہ اس کام کو انجام نہیں دیتا یا جب تک اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا, اس وقت تک نہ اس شخص کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ اس شخص کو کوئی سزا دی جا سکتی ہے. اس لیے کہ نہ اس نے قولاً کچھ کہا نہ اس نے عملاً کچھ کیا, اس لیے اس کے بارے میں نہ کوئی فتویٰ یا فیصلہ دیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی سزا وغیرہ دی جا سکتی ہے اگر اس نے وہ کام انجام نہیں دیا جس برے کام کا اس نے صرف خیال کیا تھا. اور اس بارے میں ایک دوسری حدیث تو بڑی بشارت والی ہے جو متفق علیہ ہے کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں دونوں کو بیان کر دیا اور اس کے احکامات بھی بتا دیے. جس کسی کے دل میں نیکی کا خیال پیدا ہوا, دل میں خیال پیدا ہوا, فلم یعملھا, لیکن نیکی کے اس کام کو نہیں کیا, صرف خیال تھا, ارادہ تھا, نیت تھی, لیکن کسی وجہ سے اسے انجام نہ دے سکا, تو کتب اللہ عندہ حسنتا کاملا, ایک پوری نیکی کا ثواب اس کو صرف ارادہ کرنے پر مل جائے گا. کسی نیک کام کا ارادہ کرنے پر ایک مکمل نیکی مل جائے گی، لکھ دی جائے گی نامہ اعمال میں. اور اگر کسی نیکی کا ارادہ کیا اور ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کے کام کو انجام دیا تو عشر حسنات الى سبع مئہ الى اضعاف کثیرہ، تو پھر ایک نیکی کا بدلہ 10 بھی ہے اور ایک نیکی کا بدلہ 700 بھی ہے اور ایک نیکی کا بدلہ 700 سے بھی زیادہ. اپنی اس نیت اخلاص اور اللہ کی طرف سے قبولیت پر ہے. اگر اس نیکی کو انجام دیا، ایک نیکی کا بدلہ 10 اور 700 اور 700 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو نیکی کا معاملہ تھا. اب برائی کا، گناہ کا جہاں تک معاملہ ہے، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، برائی کا ارادہ کیا، گناہ کا دل میں خیال پیدا ہوا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا لیکن گناہ نہیں کیا، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، اللہ تعالیٰ ایک مکمل نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھنے کا حکم دے دیتا ہے. کیوں؟ اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا لیکن اس برائی کو انجام نہیں دیا، تو اس برے کام کے نہ کرنے کی وجہ سے جس کا ارادہ ہو چکا، دل میں خیال پیدا ہو چکا، فرمایا کہ اب اس کے لیے ایک مکمل نیکی لکھ دو، اور وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اور اگر اس کا ارادہ بھی کیا، دل میں خیال پیدا ہوا، پھر وہ گناہ کر بیٹھا، تو ایک گناہ کا بدلہ ایک ہی ہے، زیادہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اپنے بندوں پر، اور اس امت کے ساتھ خاص اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا معاملہ ہے. اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ لکھ دیا جائے اور پھر اللہ کو رحم آ جائے، تو اس گناہ کے لکھنے کے بعد بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، وَمَحَاهَا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جو گناہ تم نے لکھا، فرشتوں سے کہتا ہے اس کو بھی مٹا دو. یہ بھی ہوتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو نیکیوں کا یہ معاملہ ہے. اور بھول چوک کے بارے میں فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی، اور ایک روایت میں ہے کہ وضع عن امتی الخطا والنسیان وما استکره علی، اور دوسری حدیث میں طبرانی کی معجم کبیر میں، رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکره علی، میری امت سے تین چیزیں اٹھا لی گئیں، بھول چوک اور غلطی اور جس چیز پر کسی کو مجبور کر دیا جائے. بھول چوک اور غیر ارادی طور پر غلطی سے اگر کچھ کر بیٹھا، اس پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ غلطی سے کرنے پر بھی مواخذہ ہوتا ہے. نسیان یعنی بھول چوک، یہ اس کی تعریف یہ ہے کہ اس کام میں نیت اور ارادے کو دخل نہ ہو. انسان کوئی ایسا کام کر بیٹھے کہ دل میں خیال پیدا ہو اور پھر اس گناہ کو کرنے کا ارادہ اور نیت اور قصد نہ ہو، یوں ہی گناہ ہو جائے انسان سے، تو یہ بھول چوک ہے. اور کچھ کام ایسے ہیں کہ وہ اگر غلطی سے ہو جائیں تب بھی ان پر مواخذہ ہوتا ہے، لیکن آخرت میں مواخذہ نہیں ہے. اور کچھ کام وہ ہیں کہ اگر غلطی سے ہو جائیں تب بھی دنیا میں بھی شرعی قوانین کے تحت اس پر مواخذہ ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی کا روزہ ہے اور روزے میں اس نے غلطی سے کچھ کھا پی لیا، اب نہ اس کے روزے پہ اثر پڑا اور نہ اس کو روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا، نہ دنیا میں مواخذہ نہ آخرت میں مواخذہ، کیونکہ اس نے یہ کام غیر ارادی طور پر کیا، دل میں خیال نہیں تھا کہ کھانا کھاؤں گا، نہ اس نے ارادہ کیا کہ روزے کے باوجود میں کچھ کھاؤں پیوں گا، بلکہ یہ اپنے تئیں یہ سمجھنے لگا کہ شاید روزہ نہیں ہے اور عام حالت ہے، تو غلطی سے کچھ کھا پی لیا. اور یہ تو نسیان اور بھول ہے. اور خطا، غلطی کہتے ہیں ایسے کام کو کہ کسی شخص نے کوئی کام کرنا چاہا تو غلطی سے ایک کام کے بجائے وہ کوئی دوسرا کام کر لے. مثلا ایک شخص کا یہی مثال لے لیجئے کہ اس کا روزہ ہے، روزہ اس حالت میں وہ وضو کرتا ہے اب وضو کرتے ہوئے اسے یہ کہا گیا ہے کہ روزہ دار جب غسل کرے یا وضو کرے تو ناک میں جب پانی ڈالے یا جب کلی کرتے ہوئے منہ میں پانی ڈالے تو مبالغہ نہ کرے، یعنی اس بات کی خوب کوشش نہ کرے کہ حلق تر ہو، بلکہ ہلکا سا وہ پانی اپنے منہ میں ڈالے کہ کہیں یہ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے، اس لیے مبالغے سے منع کیا گیا ہے۔ اس شخص کا ارادہ تو نہیں تھا، ارادہ کسی اور کام کا تھا جو کہ وضو ہے، لیکن ہو گیا کچھ اور کام، پانی حلق سے نیچے چلا گیا۔ تو اب اللہ کے ہاں مواخذہ نہیں ہے، اس لیے کہ دل میں روزہ توڑنے کا ارادہ تو نہیں تھا، دل میں ارادہ تھا، نیت تھی اور اس پہ عمل بھی ہوا کہ وضو کیا جائے، لیکن حلق میں پانی اس سے چلا گیا۔ اب علماء نے فرمایا کہ روزہ تو ناقص ہو گیا، اس کے بدلے روزہ تو دوسرا رکھے گا اس لیے کہ پانی پی لیا، لیکن اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، آخرت میں بھی کچھ مواخذہ نہیں ہے، دنیا میں بھی کچھ گناہ نہیں ہے، اس لیے اس نے غلطی سے یہ کام کیا ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اس پر قضا نہیں ہے، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پانی حلق سے نیچے چلا گیا کلی کرتے ہوئے، اس نے بھول چوک سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو یہ صورت اس سے مختلف ہے، تو یہ ہے بھول چوک۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شکار کھیلتا ہے، جانور پر وہ گولی چلاتا ہے اور وہ غلطی سے جانور کو لگنے کے بجائے کسی انسان کو لگ جاتی ہے، تو یہ غلطی ہے، یہ بھول چوک نہیں ہے، غلطی ہے۔ اس نے ارادہ کیا تھا شکار کا، اس ارادے کو عملی جامہ پہنایا بندوق کی گولی چلا کر، لیکن وہ جو کام کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، غلطی سے دوسرا کام ہو گیا، اسے خطا کہتے ہیں، غلطی۔ تو اب اس صورت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر نہ دنیا میں مواخذہ ہے نہ آخرت میں مواخذہ ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر دنیا میں مواخذہ ہے۔ اگر یہ گولی کسی انسان کو لگی اور وہ مر گیا، اس کو ہم کہتے ہیں قتل خطا، ایک ہے قتل عمد، قصدن کسی کو قتل کرنا، اگر وہ ہو تو پھر قصاص ہے، اور قتل خطا ہو تو پھر خون بہا بھی دینا پڑے گا، اور جو دیت ہے وہ خون بہا دینا پڑے گا، دنیا میں جو شرعی قانون ہے، آخرت میں مواخذہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس شخص کو جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، جان بوجھ کے اس پہ گولی نہیں چلائی، جان بوجھ کے اس کے سر پہ لاٹھی نہیں ماری، بلکہ غلطی سے اس کو لگ گئی اور وہ مر گیا۔ اب یہ ہے قتل خطا، اس میں خون بہا آپ دیں گے اور دو مہینے مسلسل روزہ رکھیں گے، تو انسان کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان خیالات کو جب یہ انسان عملی جامہ پہناتا ہے تو اس وقت صورتحال سامنے آتی ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ دل یہ تقویٰ کا مرکز ہے، اور دل کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ اس دل پہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس چیز سے واقف تھے، تو احادیث میں یہ آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ، اس پر وہ صحابہ رضی اللہ عنہم پر یہ چیز بہت بھاری گزری، بہت پریشان ہوئے وہ۔ اس طریقے سے آگے چل کے وہ حدیث ہم پڑھیں گے، جو طویل حدیث اس آیت اور اگلی دو آیات کے شان نزول سے متعلق ہے۔ وسوسہ دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے، اس کا محاسبہ ہوگا، بشرطے کہ یہ خیالات پیدا کرنے عمدن ہو۔ دل میں اگر غیر ارادی طور پہ کچھ خیال پیدا ہوتا ہے یا شیطان کی طرف سے وسوسے ڈالے جاتے ہیں، اس پر اللہ کے ہاں مواخذہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر دل میں برے خیالات پیدا کرنا اور کسی دوسرے مسلمان کے لیے دل میں برا گمان رکھنا، کسی کو حقارت سے دیکھنا، کسی کے بارے میں برائی سوچنا، اس پر مواخذہ ہے۔ اور اس پر بھی مواخذہ ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں برائی کا سوچا اور یہ چاہا کہ اس کو تکلیف پہنچائے، لیکن اسے موقع نہ ملا، وہ ہاتھ سے نکل گیا اس پر بھی مواخذہ ہوگا. اس لیے کہ یہ مکمل ارادہ ہے, مکمل نیت ہے اور قصد ہے. یہ دلوں کو کسی بھی قسم کے برے خیال سے پاک رکھو. دلوں کا تزکیہ کتاب و سنت سے ہوتا ہے, اور دلوں کا تزکیہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے سے ہوتا ہے, اور دلوں کا تزکیہ صالحین متقین کی مجلسوں میں جا کے بیٹھنے سے, اہل اللہ اولیاء اللہ کی مجلس میں جا کے جب بیٹھا جاتا ہے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. محمد ابن واسع مشہور تابعی ہیں, ان کے بارے میں لکھنے والے نے لکھا, امام الذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے دل پر کسی قسم کا زنگ محسوس کرتا ہوں, دنیا کی پریشانیوں, گھر بار کی مشکلات, گناہوں کی کثرت, مال کی محبت, اولاد کی محبت, دنیا کی محبت اور فسق و فجور اور غلط قسم کے ماحول کا اثر, نمازوں میں دل نہیں لگتا اور دل کا سکون و قرار رخصت ہو جاتا ہے, طبیعت پریشان ہوتی ہے, تو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ جب ہماری طبیعت کبھی پریشان ہوتی تھی تو ہم اپنے شیخ ابن تیمیہ کی خدمت میں جا کے حاضر ہوا کرتے تھے, ان کی مجلس میں تھوڑی دیر ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کر ہمیں اتنا سکون ملتا تھا کہ ہفتوں مہینوں پھر ہم پریشان نہیں ہوتے تھے. محمد ابن واسع کے بارے میں یہ لکھتے ہیں لکھنے والے کہ جب میں محسوس کرتا ہوں اس قسم کا معاملہ اپنے دل کے ساتھ, تو محمد ابن واسع کی مجلس میں صبح سویرے چلا جاتا ہوں. جب محمد ابن واسع کی, اور اللہ اگر توفیق دے کسی موقع پہ کوئی مخصوص نشست ہوئی ساتھیوں کے ساتھ, تو ہم محمد ابن واسع کی مکمل تاریخ پڑھیں گے جس کے اندر بڑی عبرتیں اور بڑی نصیحتیں ہیں. تو کہا کہ جب میں ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں, ان کی مجلس میں بیٹھتا ہوں, تو دل محسوس یہ ہوتا ہے مجھے کہ دل صاف ہو گیا. تو کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم میں ہے یہ, کہ جاء ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به. ہم لوگ صحابہ میں سے کچھ لوگ آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم لوگ اپنے دلوں میں کبھی کبھار بعض اوقات ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں اور دل میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ ان خیالات کو زبان پر لانا ہم بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ قال وقد وجدتموه, پوچھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ کیا تم واقعی زبان پر ان خیالات کے لانے کو بڑا گناہ سمجھتے ہو؟ تو عرض کیا کہ ہاں. قال ذاک صریح الایمان, فرمایا کہ یہ عین ایمان ہے. اس بات کو جان لو اور سمجھ لو کہ یہ خیال شیطان کی طرف سے ہے, یہ خیال رحمان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ شیطان کی طرف سے ہے. یہی وجہ ہے کہ متفق علیہ حدیث میں فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان, الشیطان یأتی احدکم, شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے من خلق کذا من خلق کذا من خلق کذا من خلق, اس کو کس نے پیدا کیا؟